الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مسائل الفقه میں ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ برتنوں کے احکام آج مکمل ہو جائیں، تاکہ رمضان سے قبل کم سے کم غسل کے مسائل پر ہم بحث کو مکمل کر سکیں. مطہرات کے سلسلے میں خبث کی طہارت، یعنی ظاہری نجاست کی طہارت کو دور کرنے میں آخری بحث برتنوں کے بارے میں آتی ہے، اور اس کے بعد پھر طہارت حدثی، یعنی روحانی طہارت جسے وضو، غسل یا تیمم کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اس روحانی طہارت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. برتنوں کے ضمن میں تیسری گفتگو ہے، اور ایک ہفتے کا جو وقفہ آ گیا تھا، اس لیے تقریباً پورا مہینہ اس عنوان کی نظر ہو گیا. تو اب آخری منزل پر ہماری بات پہنچی تھی کہ اسلام نے زندگی کے ہر ہر پہلو کو واضح کیا ہے، اور ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہدایات دی ہیں. انہی میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ جس برتن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس برتن میں چند شرائط ہونی چاہیے. آخری دو شرطیں بیان ہو رہی تھی، پانچویں اور چھٹی شرط یہ کہ برتن سونے کا بھی نہیں ہونا چاہیے، چاندی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی سونے اور چاندی کے، گولڈ اور سلور کے بنے ہوئے برتن کا استعمال اسلام میں حرام ہے. سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال اسلام میں حرام ہے. یہ ہے پہلا بنیادی مسئلہ. استعمال سے کیا مراد ہے؟ استعمال سے کوئی خاص چیز مراد نہیں ہے، بلکہ سونے اور چاندی کا برتن کسی بھی طریقے سے ہم استعمال کریں، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. چاہے کھانے اور پینے کے لیے استعمال کیا جائے، یا وضو، غسل اور تیمم کے لیے استعمال کیا جائے، یا نجاست کو دور کرنے کی خاطر لوٹا ہے یا مگہ ہے، اس سے پانی ڈال کے نجاست کو دور کرنے میں استعمال کیا جائے، یا غسالے یعنی گرے ہوئے پانی کو جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ استعمال میں ساری چیزیں آ گئیں، کھانا پینا، وضو، غسل، تیمم، نجس چیزوں کو پاک کرنا، گندے پانی کو جمع کرنا، اور اس کے علاوہ بھی کتنے استعمالات ہیں. یہ تمام کے تمام حرام ہیں سونے اور چاندی کے برتن کے. سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال کرنا حرام ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء میں بحث ہے کہ کیا اس کو استعمال مانا جائے گا یا نہیں. اس مسئلے کو آپ کس طرح ذہن نشین کریں، کہ مسئلے میں دو چیزوں پہ زور، پہلا یہ کہ برتن ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو استعمال کیا جائے. اسی لیے اگر سونے اور چاندی کا برتن نہیں ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، سوائے اس مسئلے کے کہ مردوں کے لیے سونے کا پہننا حرام ہے. تو مسئلے کو بڑی توجہ اور احتیاط کے ساتھ سنیں، کیونکہ بعض باریکیاں ذہن سے نکل جاتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کا برتن استعمال کرنا حرام ہے. تو اس مسئلے میں دو چیزوں پہ زور ہے. پہلا یہ کہ جو چیز حرام ہے وہ برتن ہونا چاہیے. اگر برتن نہیں کوئی اور چیز ہے تو وہ حرام نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ استعمال حرام ہے. اگر برتن ہمارے پاس اس طرح سے ہو کہ استعمال نہ کہا جائے تو وہ حرام نہیں ہوگا. اب اس کی مثالیں آئیں گی. ہمارے علماء میں اسی سلسلے کی ایک بحث ہوئی کہ برتن کو خالی گھر میں رکھ دینا یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے. اچھا, خالی گھر میں رکھنے کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ ہم زینت کے لیے رکھیں, ڈیکوریشن کے لیے رکھیں, سجاوٹ کے لیے رکھیں. یہ ساری بحث چل رہی ہے لفظ استعمال پر کہ استعمال سے کیا مطلب ہے, کیا چیز ہے استعمال. تو یقیناً اس میں کھائیں گے یا پیئیں گے تو برتن استعمال ہوگا. اس میں پانی لے کے وضو غسل تیمم یا کسی نجس چیز کو یا گندی چیز کو دھوئیں گے تو یقیناً وہ استعمال ہے. لیکن برتن کو خالی گھر میں رکھ دینا یہ استعمال اس کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. روایت جو اس مسئلے میں آئی ہے اس میں تین لفظ ہیں کہ برتن کا استعمال حرام ہے اگر سونے اور چاندی کا ہو. اب ساری بحث اس پر ہے کہ استعمال کسے کہتے ہیں, برتن کسے کہتے ہیں, سونا چاندی کسے کہتے ہیں. میں نے دو چیزوں پہ آپ سے کہا تھا کہ زور ہے, لیکن تین چیزیں سمجھ لیجیے. تو اب اس میں ایک گھر میں رکھنے کی بات آ گئی کہ نہیں ہم نہ کھا رہے ہیں اس میں, نہ پی رہے ہیں, نہ پانی رکھ رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں. سونے چاندی کا ایک برتن ہمارے پاس ہے, ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے. گھر میں رکھنے میں بھی دو قسمیں, جب یوں ہی رکھا ہوا ہے, آ گیا ایک برتن خرید کے لے آئے, کیا کریں اس کا سبزیاں اٹھا کے گھر میں, یہ رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ نہیں ہم نے زینت کے لیے, سجاوٹ کے لیے, ڈیکوریشن کے لیے برتن کو گھر میں رکھا ہے. اب تو تہذیب جدید میں شوکیس وغیرہ میں برتنوں کو سجانا بھی شامل ہو گیا ہے, اس لیے یہ مسئلہ آج کل پیش بھی آ سکتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں گھر میں رکھنا بھی ایک استعمال ہے, یہ بھی حرام ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں گھر میں رکھنا حرام نہیں, لیکن اگر سجاوٹ کی نیت سے رکھا ہے تو حرام ہے. موجودہ مراجع آغا پوری اور خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ دونوں چیزیں حرام نہیں ہیں. یعنی سجاوٹ کی نیت سے گھر میں برتن رکھیں وہ بھی جائز ہے کیونکہ وہ استعمال نہیں ہے, اور یوں ہی برتن کو گھر میں رکھتے ہیں بند کر کے صندوق میں بکسے میں تب بھی حرام نہیں ہے, کیونکہ یہ دو چیزیں استعمال میں نہیں, اس کو استعمال نہیں مانا جائے گا. اسی طریقے سے برتن کی خرید و فروخت, ایک آدمی کی دکان ہے وہ برتن بیچ رہا, یا ہم گئے کہیں پہ ہم سونے یا چاندی کا برتن خریدنا چاہتے ہیں, تو استعمال تو حرام ہے لیکن خریدنا اور بیچنا جائز ہے یا نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے, اس لیے کہ یہ استعمال کا مقدمہ ہے. خریدے اور بیچیں گے تو استعمال ہوگا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اس طرح گناہ کرنا حرام ہے تو گناہ میں مدد دینا بھی حرام ہے, یہ بعض علماء کہتے ہیں. لیکن آغا خود اور خمینی فرماتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, خرید اور فروخت حرام نہیں ہے, استعمال حرام ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, خرید اور فروخت حرام نہیں. یہ دو باتیں مزید واضح ہیں. اس کے بعد ایک تیسرا مسئلہ اس میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی دکان برتن کی مرمت کی ہے, وہاں ٹوٹے ہوئے برتن بنائے جاتے ہیں, چینی کا برتن ٹوٹ جائے تو اس کا الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر سونے کا برتن خراب ہو گیا تو اب اس کی مرمت کرنا, ریپیئر کرنا, اس کی اجرت لینا, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے. لیکن موجودہ مراجع کا نظریہ آپ کے سامنے آ رہا, اس لیے یہ بھی جائز ہے. تو خیر خلاصہ یہ ہوا, یہ تو کچھ میں نے اصول فقہ کی باتیں درمیان میں کر دی. خلاصہ یہ ہوا کہ جس چیز میں تین یا دو باتیں پائی جائیں اس کا استعمال حرام ہے. نمبر ایک یہ کہ وہ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہو, اور نمبر دو یہ کہ برتن, تو سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال حرام ہے, لیکن سونے اور چاندی کے برتن سے گھروں کو زینت دینا جائز ہے. بغیر زینت کے خالی گھر میں رکھ لینا جائز ہے. مسجدوں اور امام باڑوں کو زینت دینا جائز ہے. البتہ مسجدوں اور امام باڑوں میں استعمال جائز نہیں, کہ چائے پلانے کے لیے مثلا پیالیاں سونے کی ہیں تو حرام, لیکن زینت دینے کے لیے گھر میں جس طرح سے رکھنا جائز ہے, مساجد اور امام بارگاہوں میں بھی جائز ہے. یہ الگ الگ مسئلہ اس لیے ہوگا کہ یہاں تو الگ نظریات ہیں علماء کے، اس تفصیل میں پڑھنا بیکار. تو گھروں کو زینت دینا، مسجدوں اور امامباڑوں کو زینت دینا، بغیر زینت کے گھر میں رکھنا، خریدنا، بیچنا، مرمت کرنا اور اس کی اجرت دینا، موجودہ مراجع کے نزدیک یہ سارے عمل جائز ہیں کیونکہ یہ استعمال نہیں ہے. لیکن کھانا پینا، وضو، غسل، تیمم، اس میں پانی جمع کر کے رکھنا، اس میں گندا پانی جمع کر کے رکھنا، یہ بہرحال حرام ہے اور اس کا گناہ انسان کو ملے گا. یہ ہوا مسئلے کا پہلا حصہ. اچھا اب یہاں پہ ضمنی طور پر ایک مسئلہ آ جائے، اگرچہ اس کی ضرورت تو نہیں ہے موجودہ مراجع کے فتوے کے بعد، وہ علماء جن کے نزدیک سونے اور چاندی کے برتن کو گھر میں رکھنا بھی حرام ہے. آج کل تو ایسا کوئی مرجع نہیں ہے، لیکن وہ مراجع کے جو گزرے اور بہت پرانے نہیں، دو یا تین کچھ پہلے ہی ایسے مراجع تھے، تو یہ عین ممکن ہے کہ پھر کوئی ایسا مرجع آ جائے. یہ ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ جن میں 800 سال پہلے اختلاف تھا، اب سب ایک فتویٰ دے رہے ہیں. نہیں، یہ مسئلہ ابھی بھی اختلافی ہے. تو بعض ایسے مراجع ہیں بالکل ماضی قریب میں گزرے، جن کے نزدیک سونے چاندی کے برتن کو گھر میں رکھنا بھی حرام تھا، برتن کو گھر میں رکھنا حرام تھا، پھر ان کا یہاں پہ ایک فتویٰ آ جاتا تھا. جب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر برتن کو گھر میں رکھنا حرام ہے تو ہم کیا کریں اس برتن کا جو ہم کو مل گیا ہے، اس کو بھیج بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ اسراف ہے. سونا اور چاندی قیمتی تھا، اس کو بھیجنا گناہ. پھر کیا کریں؟ ان کا فتویٰ سن لیجیے تاکہ شاید کبھی مقام عمل میں بھی کام آ جائے. وہ علماء کے جو سونے اور چاندی کے برتن کے گھر میں رکھنے کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر واجب ہے جس آدمی کے پاس سونے چاندی کا برتن آ جائے، چاہے گناہ کرتے ہوئے اس کو ملے، گناہگار ہے، خرید کے لے آیا جبکہ حرام تھا، یا اس کو میراث میں مل گئے، باپ نے خریدا تھا بیٹے کو ملا میراث میں، یا کسی نے گفٹ دے دیا اس کو چاندی کے موقع پر، یا لڑکی کو جہیز میں ملا. تو خیر، جب سونے اور چاندی کے برتن کا گھر میں رکھنا حرام ہوگا تو پھر دوسری ذمہ داری فوراً آ جائے گی کہ جب کبھی انسان توبہ کرے گا، اس کی توجہ ہو، تو واجب ہوگا کہ برتن کو توڑ دے، یعنی برتن کو توڑ کر زیور بنا لے، سونے کا ڈلا بنا لے، یا کچھ بھی نہ بنائے لیکن برتن برتن نہ رہنے پاس، گلاس کے ٹکڑے کر دے، پیالی کے ٹکڑے کر دے، تاکہ وہ جو سونا اور چاندی ہے وہ برتن ہونے سے نکل جائے، خالی سونا اور چاندی رہ جائے، تو اس میں کوئی بات نہیں، وہ گھر میں بھی رکھ سکتے. یہ کون علماء کا فتویٰ تھا. اور پھر اس کے بعد ایک اور فتویٰ تھا ان کا، اس کے پیچھے ملا ہوا، کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا بھائی یا بیوی یا شوہر یا رشتے دار اس مرجع کی تکلیف میں ہے جو سونے چاندی کے برتن کے رکھنے کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، اس کے بعد مسائل بہت معلومات کے لیے آ رہے ہیں، تو فتویٰ یہ تھا جو علماء حرام کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے، بلکہ نہیں، یہ تو آغا خلی اور خمینی کا بھی مسئلہ ہے کہ آپ تو آغا خلی اور خمینی کی تکلیف میں ہیں کہ سونے کا برتن گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بزرگوں میں یا دوستوں میں یا رشتہ داروں میں کوئی ایسے مجتہد کی تکلیف میں ہے کہ جو سونے اور چاندی کے برتن کو گھر میں رکھنا بھی حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ یہ مسئلہ آ گیا مقام عمل، تو پھر اس صورت میں واجب ہے کہ اس کے برتن کو توڑ دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان پر. یعنی پہلے اس کو زبانی سمجھائیں گے، وہ نہیں مانے اور آپ کی طرف کو آپ پہنچ بیٹھے اس کے برتن پر بغیر اپنی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالے ہوئے، تو اس کے برتن کو توڑ دینا واجب. البتہ اگر خمینی اس کے قائل نہیں، ایسے اپنا برتن تو توڑنا واجب ہے، دوسرے کا برتن نہیں توڑ سکتے. اگر کوئی اور دیگر مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، جب برتن گھر میں رکھنا حرام ہے، آپ اس مشتہد کی تکلیف میں ہیں تو آپ پر واجب سے توڑیں، آپ نہیں توڑتے تو دوسرے آدمی کو حق ہے کہ وہ آپ کا سونے اور چاندی کا برتن توڑ دے، اگر اسے یقین ہو کہ آپ جس مشتہد کی تکلیف میں ہے وہ منع کر دیں. لیکن توڑنے میں اس بات کا خیال کریں کہ سونا ضائع نہ ہونے پر، اس طرح سے توڑا جائے کہ جتنا سونا ہے مثلا 10 گرام کا بنا ہوا برتن ہے تو برتن آپ توڑ دیں، مگر سونا 9 گرام نہ رہنے پر، سونا اتنا ہی رہے، سونے میں کمی نہ آنے پائے، ماں سوائے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہوتے ہیں جس طرح لکڑی کٹتے وقت برادہ گرتا، ان کو چھوڑ دیں، اس طرح آپ نہیں توڑ سکتے کہ سونا ضائع ہو جائے. اور اگر آپ نے برتن توڑا اور سونے کو محفوظ کر لیا, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اگر وہ آدمی آ کے جھگڑا کرے کہ تم نے میرے برتن کو توڑ دیا ہے, اس کے پیسے کو بنوانے کے آپ کی ذمہ داری نہیں. لیکن اگر آپ نے اس طرح توڑا کہ کچھ سونا ضائع ہو گئے, تو جو سونا کم ہوا ہے اس کے پیسے دینا آپ کی ذمہ داری ہوگی. اب جیسے 10 گرام سونا 3000 کا, 500 روپے اس کی بنوائی ہے 3500. یہ میں جو عدد بتاتا ہوں مقدار, یہ فقط مثال کے طور پہ ہوتے ہیں, اس میں کمی بیشی ہو سکتی. ہو سکتا ہے آج کل 10 گرام کا سونا 3000 سے زیادہ. میں 3000 کہوں تو آپ آ کر کہیں ذرا دکان تو بتائیے ہمیں بھائی اتنا سستا سونا مل رہا. یہ قیمت میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ فقط مثال ہے. تو اب 10 گرام سونا 3000 کا, اور 500 کی بنوائی سے وہ برتن بنا تھا, 3500 قیمت تھی. آپ نے اس کو توڑ دیا برتن کو, 10 گرام سونا رہا, 500 جو اس نے بنوائی تھی وہ اس کی ضائع ہو گئی, اس کی ذمہ داری آپ سے نہیں. لیکن اس طرح آپ نے توڑا کہ 10 گرام سونا 9 گرام رہ گیا, تو جو 2700 اس کی قیمت ہے, یہ 300 روپے دینا آپ پر واجب ہوگا, کیونکہ یہ آپ خود کے نصیب واجبات میں سے ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. لیکن کس آدمی کے لیے, جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ ایسے مستحق کی تقلید میں ہے کہ جو برتن کو رکھنا حرام قرار دیتے ہیں. اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کس مستحق کی تقلید میں ہے, جائز والے کی تقلید میں ہے یا حرام والے کی تقلید میں, پھر اس کے برتن کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں, جو امر بالمعروف کا ہر مقام پہ سفلا ہے. جیسا یہ تو ایک دلی بات آ گئی, کیونکہ اردو کتابوں میں یہ بات نہیں ملتی ہے. سیمان کے اور امر بالمعروف کے مسئلے تو میں کبھی کبھار بیان کر دیتا ہوں. آئیے ہم اپنے مسئلے پر واپس آئیں. تو مسئلے کے 3 حصے تھے. سونے چاندی کے برتن کا استعمال حرام ہے. استعمال کسے کہتے ہیں وہ آپ نے سن لیا, کہ کون سی چیزیں استعمال نہیں ہیں, جو استعمال نہیں ہے وہ جائز ہے. خریدنا, بیچنا, مرمت کرنا, اجرت دینا, گھر میں رکھنا, مسجدوں میں رکھنا, یہ جائز ہے, اور جو استعمال ہے وہ حرام. اب آئیے اس کے بعد دوسرا مسئلہ, کہ سونے اور چاندی سے کیا مراد ہے. سونا اور چاندی کسے کہتے ہیں؟ سونا اور چاندی وہ مشہور دھات ہے جس کو ہر آدمی جانتا ہے. لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ سونا اور چاندی بالکل خالص ہو تب حرام ہوگا. خالص ہو یا ناخالص ہو وہ حرام ہے. یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کا سونا اور چاندی ہو تو حرام نہیں. سونا اور چاندی کی اچھی والی قسم ہو یا خراب والی قسم ہو, اگر اس کو سونا چاندی کہا جاتا ہے تو وہ حرام ہو. سونا اور چاندی خالص ہو تب بھی حرام ہے, اس میں ملاوٹ کی گئی ہو تب بھی اس کا برتن حرام ہو. سونا اور چاندی کی کوالٹی یا قسم بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہو یا بہت ہی کمتر درجے کی ہو, لیکن وہ سونا اور چاندی کہلاتا ہے تو وہ بھی اس کا بھی برتن حرام ہے. سونا اور چاندی چاہے وہ ہو جو کانوں سے یعنی مائنس سے نکالا جاتا وہ بھی حرام ہے. اگر کوئی مصنوعی سونا اور چاندی ہے بنایا گیا لیبورٹری وغیرہ کے اندر, لیکن ہے بالکل ویسا ہی, لوگوں کے سامنے رکھیں تو لوگ اس کو وہی سونا اور چاندی مانیں گے, وہ بھی حرام ہے. تو چاہے قدرتی سونا اور چاندی ہو, چاہے مصنوعی سونا اور چاندی ہو, چاہے خالص ہو, چاہے ناخالص ہو, چاہے بالکل اعلیٰ درجے کی دھات ہو یا بالکل ادنا درجے کی, بہرحال جب تک کہ اسے سونا اور چاندی کہا جائے گا اس وقت تک اس کا برتن حرام رہے گا. ابھی ایک مسئلہ اس میں کچھ شاخیں نکلیں گی اس مسئلے میں. یہ تو ہوا ایک مسئلہ کہ سونے اور چاندی سے کیا مراد ہے. تو یہاں پر پھر ایک بحث ہے اصول فقہ کی, اس کی بہت ہی مختصر اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, سونے اور چاندی کو خالص ہونا چاہیے. غالباً 24 قیراط کا سونا اور چاندی بالکل خالص مانا, سونا بالکل خالص مانا جاتا. بعض علماء کہتے ہیں کہ سونے تو بالکل خالص ہونا چاہیے, اور اس کے لیے وہ دلیل لاتے ہیں ریشم کے بارے میں. ریشم کے بارے میں تمام علماء متفق ہیں کہ ریشم اگر خالص ہے تو اس کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے, لیکن اگر اس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے چاہے تھوڑی سی بھی ملاوٹ, اس کا استعمال جائز ہے. علماء کہتے ہیں کہ ریشم کا اور سونے کا چونکہ ایک ہی مسئلہ ہے, اسے دیکھا ہے سونے میں بھی یہ ہے کہ اگر 22% بھی آپ ملاوٹ کر دیں تو وہ جائز ہو جائے, اس کو جائز ہو جانا چاہیے. یہ ہمارے بہت سے پرانے مراجع نے اس قسم کا فتویٰ دیا, لیکن آگاہ خود اور خمینی لکھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ قیاس ہے, یہ ہم کو اجازت نہیں, یہ تو معصومین نے منع کیا. کیونکہ جو روایت آئی ہے ریشم کے بارے میں, اس کا لفظ ہے پیور سلک, الحریر الخالص, اس لیے وہاں ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ خالص ریشم ہونا چاہیے. سونے کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ پیور گولڈ یا الذهب الخالص, سونے کو ذهب کہتے ہیں, الذهب الخالص نہیں بلکہ خالی لفظ سونا. اس لیے یہاں کا مسئلہ اور ریشم کا مسئلہ الگ ہو جائے گا. اب یہ جو جملہ میں نے کہا یہ سب کے لیے تو نہیں ہے, نہ سب کو اس کا سمجھنا ضروری ہے. یہ ضمنی بات آ گئی کہ بعض علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں لیکن موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ فلاں روایتوں کی وجہ سے ہم فتویٰ دیتے ہیں, اپنے اپنی گھوڑے تو نہیں دوڑاتے اپنے کے گھوڑے. ریشم کے اندر خود امام نے کہا کہ ریشم خالص ہو, سونے میں کہا جو بھی سونا ہو خالص یا ناخالص کے قید امام نے نہیں لگائی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سونا خالص ہو یا ناخالص ہو. تو ابھی اس قیراط کا ہو یا 18 قیراط کا, اعلیٰ درجے کا ہو یا ادنا درجے کا, قدرتی ہو یا مصنوعی, سب سونا ہر قسم کا چاندی اس کا برتن اسلام میں حرام ہے. یہ ایک بات ہوئی. اچھا اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا کہ ہاں اگر سونے اور چاندی میں دوسری دھات اتنی زیادہ ملا دی جائے کہ اب اس کو سونا ہی نہ کہا جائے. آج لوگ اس مسئلے کو غلط سمجھتے کہ اگر 50-50 ہے تو پھر وہ سونا نہیں رہا. نہیں, ایسا نہیں. اسلام کا مسئلہ یاد رکھیے کہ سونے اور چاندی میں کتنی ہی ملاوٹ کیوں نہ کی جائے, جب تک کہ وہ سونا کہلائے گا اس کو چاندی کہا جائے گا اس کا استعمال حرام ہوگا. چاہے 50-50 ملاوٹ ہو جائے کسی اور چیز, 50% دوسری چیز ملا دی جائے 40% سونا ہو, اس میں کوئی مقدار یا ریشو نہیں. ہاں اتنی زیادہ اگر ہم اس کے اندر کوئی دوسری دھات ملا دیں کہ اب یہ سونا ہی نہ رہے, اب اس کو چاندی ہی نہ کہا جائے, اس صورت میں بات ٹھیک ہے کہ پھر اس کے بنے ہوئے برتن کا استعمال چاہیے. تو خالی یہ نہیں کہ 5% یا 10% ہم نے سونے میں پیتل کو ملا دیا, یا 60% سونے میں 40% پیتل کو ملا دیا, یا 50-50 پیتل اور سونا کر دیا تو جائز ہوگا. نہیں, اس وقت تک ملاوٹ آپ کرتے رہیے جب تک کہ سونا کا نام سونا نہ رہے, لوگ اس کو سونا نہ مانیں. اب ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو 70% پیتل ملانا پڑے, 80% پیتل ملانا پڑے, جب تک کہ اس منزل تک آپ نہ پہنچے, اس وقت تک ملاوٹ کے باوجود سونے کا برتن حرام ہے. وہ ملاوٹ کے جس کے بعد بھی سونے کو سونا کہیں گے وہ ملاوٹ اسلام میں معاف نہیں. اتنی ملاوٹ کے سونا ہی نہ رہے پھر وہ بات بدل گئی, پھر وہ جائز ہو جائے گا. یہ ہوا ایک دوسرا مسئلہ. البتہ اسی کی مناسبت سے یہ بتا دیا جائے کہ ایک جو سونا مصنوعی سونا ہے کہ جس کو سونا ہی نہیں کہا جاتا, فارسی میں جس کو پلاٹین سفید یا وائٹ پلاٹینیم یا رول گولڈ وغیرہ جو کہا جاتا ہے, یہ بالکل جائز ہے, یہ حرام نہیں, کیونکہ یہ بالکل سونا نہیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں. تو سفید پلاٹینیم یا یہ رول گولڈ ہو یا وائٹ گولڈ ہو, اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں ان کا بنا ہوا برتن اسلام میں بالکل جائز. اب یہاں کے جو برتنوں میں سونے چاندی کی بحث ہے, یہی مرد کے لیے سونا پہننے میں بھی مسئلے آئیں گے اپنے مقام پر, لیکن یہاں بھی آپ ان دونوں کو ملا سکتے ہیں. یہ دو باتیں. تیسری بات یہ, اب ایک تیسرا مسئلہ بڑا باریک مسئلہ ہے, مراجع نے نکالا ہے, ہر ایک کو شاید دیکھنا ہے. وہ جو ابھی ایک مسئلہ گزرا کہ سونے میں اگر کوئی اتنی زیادہ ملاوٹ کر دیں کہ سونا نہ رہے, چاندی میں اتنی زیادہ ملاوٹ کر دیں کہ چاندی نہ رہے, تب اس کا برتن جائز ہو گئے کہ سونے اور چاندی کا نام ختم ہو جائے. لیکن اس میں خیال کرنا ہے کہ ملاوٹ کسی تیسری دھات کی کرے. اگر سونے اور چاندی کو آپس میں ملا دیا جائے اور اتنا زیادہ ملا دیا جائے کہ اپنا یہ سونا کہلائے نہ یہ چاندی کہلائے, کہ کوئی تیسری چیز بن جائے, پھر بھی حرام حرام رہے. اگر سونے اور چاندی کو آپس میں ملا کے تیسرا نام بنا رہے تو وہ جائز نہیں ہوگا, وہ حرام رہے. سونے میں کوئی اور دھات اتنی ملا دی جائے کہ وہ سونا نہ رہے, چاندی میں کوئی اتنی دھات ملا دی جائے کہ چاندی نہ رہے. اب اس سلسلے کی ایک آخری بحث کہ سونے اور چاندی کے پانی کا مسئلہ کیا, کہ اگر کوئی برتن سونے چاندی کا بنا ہوا تو نہیں ہے مگر اس پر پانی چڑھایا گیا ہے سونے اور چاندی کا, ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بالکل جائز. اگر فقط پانی چڑھا ہے سونے اور چاندی کا, برتن جو ہے وہ سونے چاندی کا نہیں, وہ جائز ہے. لیکن ایک بات کا خیال کرتے ہیں, وہ یہ کہ چاندی چڑھا ہوا برتن جو اس میں چاندی اس مقام پہ نہیں ہونا چاہیے, چاندی اس مقام پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارا منہ لگے گا.
جہاں ہمارا منہ لگے گا وہاں پہ اگر چاندی کا پانی بھی چڑھا ہے تو وہ حرام ہے. ہاں سونے میں نہیں, سونے کے پانی پر اگر ہمارا منہ بھی لگے تو کوئی حرج نہیں. اب دیکھیے برتنوں کی رسمیں ذہن میں لائیے کہ برتن اگر پتیلی چاندی ملے, چاندی کا پانی اس پہ چڑھایا گیا تو کیونکہ پتیلی سے ہم منہ لگا کے تو نہیں پیتے ہیں, پانی ہو یا کھانا ہو یا سالن ہو, کوئی حرج نہیں. ہاں گلاس وہ چیز ہے یا پیالی وہ چیز ہے کہ ہم منہ لگا کے پیتے ہیں. اس میں اگر وہ جو اس کے کنارے پیالی کے یا گلاس اس پہ اگر چاندی چڑھی ہوئی ہے تو غلط, پھر حرام. حال اس کو چھوڑ کر اگر نیچے کے پورے گلاس یا پوری پیالی پہ چاندی چڑھی ہے تو کوئی بات نہیں. چاندی کے اندر کسی وجہ سے سعودی میں یہ مسئلہ نہیں آیا, فقط یہ مسئلہ آیا کہ سونا اور چاندی چڑھے ہوئے برتن کا استعمال جائز ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ ذرا میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں کہ سونے اور چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو تو جائز, لیکن چاندی کا پانی اس جگہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارا منہ لگے گا. البتہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو منہ لگے تو حرام, اگر گلاس کے اوپر اس جگہ چاندی چڑھی ہے کہ جہاں منہ لگتا, لیکن ہم اسٹرا کے ذریعے سے پانی پی رہے, مطلب منہ تو لگنا چاہیے تھا, ہم اپنے منہ کو بچا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. یعنی مقصد یہ تھا کہ گلاس کے اس مقام پر, گلاس کا کنارا, اس پہ چاندی چڑھانا گناہ نہیں, لیکن پیتے وقت وہاں پہ اگر ہو سکے تو وہ حرام اور گناہ ہے. یہ ایک مسئلہ بھی مکمل ہوا کہ سونے اور چاندی سے کیا مراد ہے, سونے اور چاندی کا پانی چڑھا ہو تو کیا مسئلہ بنتا ہے. اب اس سلسلے کا ایک آخری مسئلہ ضرور ذہن میں آئے گا کہ اگر کبھی ہمارے سامنے برتن آیا اور ہمیں یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ سونے چاندی کا ہے یا کوئی روز گولڈ یا وائٹ گولڈ کا ہے یا کسی اور خاص کا ہے, ہمیں نہیں پتہ چلا, شک ہو رہا, آدھا دل کہہ رہا ہے کہ یہ سونے کا برتن لگ رہا ہے, آدھا کہہ رہا ہے کہ شاید کوئی اور برتن, کیا معلوم ہم کو. اس صورت میں وہی اصل براز کا مسئلہ کہ جب شک ہو جائے کہ یہ برتن سونے چاندی کا ہے یا کسی اور چیز کا, تو اس برتن کا استعمال بالکل جائز ہے, کسی قسم کی احتیاط اس وقت ضروری یا واجب نہیں ہے. اچھا سونے چاندی کے مسئلے پر جب اتنا زور دیا گیا, ایک آخری بات بتا دی جائے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ خدا نے سونے چاندی کے برتن کو کیوں حرام قرار دیا, ہم کو نہیں معلوم. ہم اس سلسلے میں اپنی کوئی یقینی رائے پیش نہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں اکنامی کا کوئی پوائنٹ ہو سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہ کرنے میں, ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی طبی یا میڈیکل پوائنٹ ہو, ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اخلاقی نقطہ ہو. جیسے بعض علماء نے اخلاقی نقطہ اس زمانے میں نکالا تھا جب سائنس وائنس کا اتنا زور نہیں تھا, اس کا تکبر یا غرور کا مظاہرہ ہو جاتا ہے سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال. لیکن واللہ عالم حقیقت کیا, اس کی صحیح حقیقت کوئی نہیں بتا سکتا. اسی لیے اس کے بعد کا آخری مسئلہ سن لیجیے سونے اور چاندی سے متعلق, کہ اسلام میں استعمال فقط سونے اور چاندی کے برتن کا حرام ہے. اگر ہم سونے اور چاندی سے زیادہ کسی قیمتی دھات کا برتن بنا رہے ہیں, سونے کا برتن 3000 کا بنتا ہے, ہم مطلب ایسی دھات کا یورینیم کا برتن بنا رہے ہیں جو 30000 کی پیالی بنے گی, میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب سونے کا برتن حرام ہے کہ پیسے کا اظہار نہ ہو اور کوئی آدمی اپنی بڑائی ظاہر نہ کرے تو یورینیم کا برتن بھی حرام ہونا چاہیے جو مثلاً 30000 کا بنا. نہیں, سونے اور چاندی کا برتن حرام ہے. سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی دھات اگر کوئی دریافت ہو جائے اور اس کے ہم برتن بنائے تو کوئی حرج نہیں, وہ حرام نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم برتن کو خود قیمتی بنا لیں, سونا اور چاندی اس میں نہیں, یاقوت لگے ہیں اور فیروزے لگے ہیں اور میرن لگے ہیں اور زبرجد لگے ہیں اور جواہرات لگے ہیں اور موتی لگے ہیں, برتن انتہائی قیمتی ہو گئے, تب بھی اسلام میں یہ حرام اور گناہ نہیں ہے, اس کا استعمال جائز رہے گا. کیونکہ بعض وہ لوگ جو مجھے اسلام کے ایک مسئلے سے ایک نتیجہ نکالتے اور اس کو دوسری جگہ اپلائی کر دیتے, انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ قیمتی برتن کا استعمال اسلام ناپسند کرتا ہے اس لیے سب برتن حرام ہو گئے. نہیں, ہم شفا کے دائرے میں ہیں, صرف سونا اور چاندی حرام, سونے اور چاندی سے زیادہ کسی دھات کا, ہیرے اور جواہرات کا برتن بنے تو وہ اسلام میں حرام نہیں ہے, بالکل جائز ہے. تو خیر اب تک دو مسئلے حل ہوئے کہ استعمال کسے کہتے ہیں, ابھی استعمال میں تھوڑی سی بات آنے والی ہے, اور سونا اور چاندی کسے کہتے ہیں. اب آئیے اس مسئلے کے آخری پہلو پہ جائیں کہ برتن کسے کہتے ہیں. یہ جو مسئلہ آیا کہ سونے اور چاندی کا برتن حرام ہے تو برتن سے کیا مراد ہے, میں ضمنی طور پر یہ بات بتا دوں، شاید میں نے پچھلی تقریر میں بھی بیان کی تھی کہ یہی مسئلہ ہمارے علماء میں بڑا اختلافی مسئلہ ہے. آپس کا اختلاف نہیں ہے علماء کا، حدیثوں کی وجہ سے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ برتن کسے کہا جاتا ہے. چنانچہ کچھ ایسے ہیں جن کو یقینی طور پر برتن کہا گیا وہ حرام ہے، کچھ میں علماء نے احتیاط لگائی، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس کو برتن کہیں گے یا نہیں کہیں گے، اور کچھ کی اجازت بھی ہے کہ وہ برتن نہیں. اچھا برتن کیا ہے؟ برتن تو بالکل واضح چیز ہے، گلاس حرام، سونے اور چاندی کو پورا حرام ہے، فنجان روپیالیاں آتی ہیں سونے اور چاندی کی بنی بھی ہوں حرام، کیتلی سونے اور چاندی کی ہو اس کا استعمال حرام، دیکھی یا ہانڈی سونے اور چاندی کی ہو اس کا استعمال حرام، پانی کا مشکیزہ سونے اور چاندی کا ہو اس کا استعمال حرام. سونے چاندی کی ہو اس کا استعمال حرام. اور اس کے بعد دو یا تین چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں علماء میں اختلاف ہے. یہ تو وہ جو عام برتن ہمارے یہاں پشپا بجانی جو تشکری ہوتی ہے یا پلیٹ ہوتی ہے جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، یا وہ جو بڑی ڈش ہوتی ہے اس کے بارے میں آغا خمینی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ اس کو حرام سمجھا جائے. البتہ آغا خمینی کا یقیناً وہ بھی برتن ہے اور حرام. آغا خمینی فرماتے ہیں کہ وہ جو ڈش یا جو پلیٹ ہے جو تشکری ہوتی ہے چائے کی پیالی کے نیچے، اس کو برتن سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ ذرا مشکوک مسئلہ ہے، مگر احتیاط واجب ہے کہ آپ اس کو حرام سمجھیں. تو خیر یہ کچھ پہل حرام کہہ رہا ہے، دوسرا احتیاط واجب لگا رہا ہے، تو مسئلہ وہی رہا کہ اسی وجہ سے تشکریاں بھی حرام ہے، ڈشیں وہ بھی حرام ہے، البتہ پلیٹ جو ہے وہ تو یقیناً حرام ہے، اس میں احتیاط واجب بھی نہیں. سینی یا ٹرے جسے کہا جاتا وہ بھی اگر سونے اور چاندی کی ہو تو حرام ہے. اس کے بعد تین چیزیں احتیاط واجب. نمبر ایک ہاون دستہ، جو ہاون ہوتا ہے جس کے اندر کسی چیز کو رکھ کے پھوٹا جاتا، وہ اگر سونے چاندی کا بنا ہوا ہو، اس میں ہم کوئی چیز پیٹ رہے ہوں یا پھوٹ رہے ہیں، اس کو برتن مانے یا نہ مانے اس میں علماء میں اختلاف، لیکن بہرحال اس کو حرام مانا جائے گا کیونکہ احتیاط واجب لگی. انگیٹھی، جو انگیٹھی ہوتی ہے یا ایک اعتبار سے اس کو ہیٹر بھی اس میں آ جائے شاید، لیکن انگیٹھی تو مسلمن ہے کہ جس میں اختلاف، چنانچہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو بھی حرام سمجھے. اسی طرح سے چھری وغیرہ دینے کے لیے جو برتن بنایا جاتا، جیسے جس میں لوبان جلاتے ہیں، یا جو دکانوں میں فقیر وغیرہ آتے ہیں اور چھری دے کے جاتے ہیں، وہ برتن بھی اگر سونے اور چاندی کا ہو وہ بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے پرہیز کرنا. یہ دوسری کیٹیگری کے برتن وہ ہے کہ جس میں اختلاف ہے علماء کا. اب آئیے تیسری قسم کے برتن کے جس میں آغاز کوئی نے تو بہرحال اجازت دی، ان میں سے کچھ میں آغاز خمینی نے احتیاط واجب لگا کے منع کیا ہے، کچھ میں وہ بھی آغاز خمینی کے ساتھ ہے. البتہ پرانے علماء اس کو بھی حرام سمجھتے. نیام، جس میں تلوار رکھتے ہیں یا خنجر رکھتے ہیں یا چھری رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بات پرانے علماء حرام کے قائل تھے، مگر خود اور خمینی دونوں اس کو چاہے سمجھتے ہیں چاہے سونے چاندی کی بنی ہوئی نیام ہو. چمچہ، چمچے کے بارے میں اگر چمچے سے کوئی چیز کھا پی رہے ہیں تو حرام، لیکن چمچے سے اگر فقط ہلایا جا رہا آغا خمینی کے ہاں جائز ہے، آغا خمینی کے ہاں احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ حرام. اس کے بعد تین برتن، افیم رکھنے کا برتن جسے افیم دانی کہا جاتا ہے، سرما رکھنے کا برتن جسے سرما دانی کہا جاتا ہے، اور عطر رکھنے کا برتن جسے عطر دانی کہا جاتا ہے. آغا خمینی کے ہاں احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ بھی سونے چاندی کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آغا خمینی آغا خود ان کو بھی جائز قرار دیتے ہیں کہ سرما دانی، عطر دانی، افیم دانی یہ تینوں بھی اگر سونے چاندی کی ہوں تو بہتر ہے کہ نہ ہو، لیکن حرام نہیں. سگریٹ کیس، یہ بھی آغا خمینی کے یہاں احتیاط واجب ہے کہ سونے چاندی کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آغا خمینی کے یہاں احتیاط مستحب ہے یعنی جائز ہے، یہ بھی سونے اور چاندی کا ہو سکتا ہے. آئینہ دان، وہ کیس یا برتن جس میں آئینہ رکھا جاتا وہ بھی سونے اور چاندی کا ہو تو جائز ہے. قرآن رکھنے کے لیے جو ڈبا بنایا جاتا قرآن دان جسے کہیں جس میں قرآن رکھا جاتا ہے وہ اگر سونے اور چاندی کا ہو اگرچہ برتن ہے یعنی اس میں ایک جگہ ہے کہ جس میں کچھ چیز آتی پھر بھی اس کا استعمال جائز ہے. سونے اور چاندی کا کھول جس میں تعویذ رکھا جاتا وہ بھی بالکل جائز. البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ سونے کا تعویذ مرد پہن نہیں سکتا لیکن وہ سونے اور چاندی کا کھول بنا کے تعویذ رکھنے کے لیے یہ جائز ہے. یہ جتنی چیزوں کے نام آ رہے ہیں پرانے علماء ان سب کو حرام کہتے ہیں. یہ عام چیز اس میں آ ہی نہیں رہی ہے یہ وہ ہے جو پرانی کتابوں میں حرام آپ کو ملے اس لیے ان کو بتایا جا رہا. اسی طرح گھڑی کا کیس گھڑی جس کیس میں رکھی جاتی اگر وہ بھی سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہو تو وہ بھی جائز ہے پرانے علماء اس کو حرام کہا کرتے تھے. صندوق جس میں کپڑے وغیرہ رکھے جاتے ہیں جو کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہ بھی سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہو تو موجودہ مراجع کے نزدیک بالکل جائز. یہ تو ہوا وہ چیزیں کہ جن کو برتن مانا گیا ہے یعنی تلوار اور چھری اور خنجر کا کیس یہ عطر اور سرما اور افیم اور سگریٹ رکھنے کے کیس گھڑی رکھنے کا کیس قرآن رکھنے کا ڈبا صندوق یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو برتن مانا گیا ہے اس لیے پرانے علماء ان کو حرام کہتے ہیں موجودہ مراجع ان کو برتن نہیں مانتے اس لیے جائز کہتے ہیں. اب آئیے آخری مسئلہ کہ آپ نے سنا کہ کیا چیز برتن ہے آج کل کے علماء کے نزدیک کیا چیز برتن نہیں ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جن میں اختلاف چل رہا ہے چنانچہ احتیاط واجب لگائی گئی. مجھے یہ ایک ہاون دستہ ہے اور ایک انگیٹھی ہے اور ایک وہ جو دھونی وغیرہ دینے کے لیے لوبان دان یا بخور دان کو استعمال کیا جاتا. اب اس کے بعد آخری مسئلہ یہاں پہ آتا کہ اگر کبھی انسان برتن کے علاوہ سونے چاندی کی کوئی اور چیز بنائی جائے چاہے اس کی شکل برتن جیسی ہو وہ بالکل جائز ہوگی. مثلا زیور جو عورتوں کے ہوتے وہ سونے چاندی کے ہوں تو بالکل جائز ہے. یا برتن کے علاوہ کوئی چیز مثلا دیواروں پہ سونے چاندی سے نقش و نگار کریں کتابوں پہ سونے اور چاندی سے نقش و نگار کریں یا یہ بلب وغیرہ اور پنکھے وغیرہ سونے چاندی کے ہوں تو ان کا استعمال جائز ہے کیونکہ یہ برتن نہیں. اب یہ مسئلہ یہاں تک پہنچا آخری مسئلہ آئے کہ اگر کبھی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے کہ یہی پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ برتن ہے یا برتن نہیں ہے تو اس کا استعمال جائز ہے. اس طرح سونے اور چاندی میں بھی یہ مسئلہ گزرا کہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ یہی شک ہو کہ سونا چاندی ہے یا کوئی اور دھات ہے تو وہ جائز. اور کوئی ایسی چیز آ گئی برتن نما شک ہے کہ یہ برتن ہے یا نہیں تب بھی اس کا استعمال جائز. تو آج دو چیزیں تو مکمل طور پہ بیان ہو گئی میری ہر ممکن کوشش کے باوجود مسئلہ آج مکمل نہ ہو سکا. نمبر ایک کہ سونا اور چاندی کسے کہتے ہیں, نمبر دو یہ کہ برتن کسے کہتے ہیں, تیسرا مسئلہ کہ استعمال حرام ہے. اس میں کچھ چیزیں آپ نے سن لی کہ حرام ہے کچھ چیزیں آپ نے سن لی کہ استعمال جائز ہے گھروں میں رکھنا اور خریدنا اور بیچنا. مگر استعمال میں ابھی ذرا تفصیل اور لیکن کیونکہ وہ تفصیل وضو اور غسل میں بھی آ سکتی کہ اگر برتن سے پانی لے کے وضو کر لیا تو کیا ہوگا غسل کر لیا تو کیا ہوگا اس لیے یہ مسئلہ اب انشاءاللہ آئندہ جمعے کے ابتدائی حصے میں مکمل ہوگا. آج بات اس منزل تک پہنچ گئی لیکن نہیں میں اپنے ارادے سے منصرف ہوا دو تین چھوٹے ہی مسئلے باقی بچ رہے ہیں تو کیوں نہ مکمل کر دیا جائے. کافی ہفتوں کے بعد ہم بس پرہیزی کر رہے ہیں کہ تقریر کے ایک حصے کو بڑھا کر ایک حصے کو چھوٹا کر رہے ہیں مگر غالباً یہ اتفاق کئی ہفتوں کے بعد واقع ہوا. بہت ہی مختصر سے دو تین مسئلے. ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کبھی ایک انسان سونے اور چاندی کے برتن میں کوئی چیز رکھے ہوئے ہو بلکہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ بعض صاحبان ایمان کو شاید مسائل کی سیاسی ناگوار گزری اس لیے آپ حضرات درود بھیجے محمد والے محمد آئیے ہم اپنے دوسرے عنوان کے گفتگو شروع کر دیں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مسائل اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آپ کے لیے شاید وہ جو ناگواری ہوئی تھی وہ اس لیے کہ مسئلے بہت ہو گئے ہیں اب ذہن جو ہے اس قابل نہیں رہے گا کہ ان مسائل کو سمجھ سکے گا. سب سے پہلے تو میں ایک غلطی کی اصلاح کر دوں. حساب کتاب کے معاملے میں پچھلی تقریب میں ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی اور غلطی ایسی تھی کہ معاملہ لاکھوں سے نکل کے کروڑوں میں پہنچ گیا. اچھا وہ غلطی درد کے فوراً بعد اس کا احساس دلا دیا گیا بعد میں اسلام و کتاب کیا گیا تو باقاعدہ پتا چلا کہ وہ ایک صفر کی غلطی ہو رہی تھی. پہلے میں اس کی اصلاح کر دوں, اور یہ گزارش بھی ہے کہ جس کے بعد وہ پچھلی تقریب محفوظ ہوگی, اگر ممکن ہو تو یہ جملہ اس میں سے نکال کے اس میں بھی شامل کر دیں. وہ غلطی یہ تھی کہ جب کوئی انسان باطل بن جائے تو اسے مقتول کے وارثوں کو دیا دینا پڑتا ہے بعض حالتوں میں. یا کیا ہے اس پر, اس کی تفصیل میں ایک سونے کے بارے میں غلطی ہو گئی تھی. دیا چار پانچ چیزوں کا نام ہے جس میں سونا جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ 35 کلو ہونا چاہیے, لیکن اصل مسئلہ 35 نہیں ہے بلکہ بڑی 3.5 کلو سونا جو ہے وہ دیا قرار پائے گا. اصل مسئلہ اسلام میں کلو ولو کا تو ہے نہیں, اسلام میں اصل مسئلہ ہے 1000 دینار. یہ ایک انسان کی جان کا دیا, اور 1 دینار 3.5 گرام کا ہوتا ہے آج کل کے حساب سے. 1000 دینار کے اس اعتبار سے 3.5 کلو بنتے ہیں. وہ 35 کلو بتا دیا گیا تھا غلطی سے, یہ 3.5 کلو بنے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسانی جان کی صورت دیا سونے میں دے رہے ہیں تو 3.5 کلو دینا پڑے گا, چاندی میں دے رہے ہیں وہ حساب صحیح تھا کہ 240 کلو چاندی تقریباً, اس میں کچھ کمی بھیجی ہے 8 کلو کا فرق. اونٹ دے رہے ہیں تو 100 اونٹ ہے, انڈے دے رہے ہیں تو 400 ہے, وہ تفصیل اپنی جگہ. یہ چیز کا مسئلہ آ گیا. اب آئیے ہم گناہان کبیرہ کے عنوان پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. میں وقت کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں, یعنی آج ہماری گفتگو تقریباً 20 منٹ ہوگی, اور آئندہ تقریریں اس انداز سے کی جائیں گی کہ تقریر کو اگر کوئی الگ کرنا چاہے تو 1 ہی گھنٹے کی تقریر ہو, زیادہ نہ ہونے پر. گناہان کبیرہ میں پانچواں بڑا گناہ ہے حقوق والدین, والدین کو اذیت پہنچانا. یہ پانچواں بڑا گناہ ہے, یعنی قتل کے فوراً بعد اس کا تذکرہ ہے, اور حقوق والدین گناہ کبیرہ ہے. یہ خود یہ چیز کئی روایتوں میں آئی ہے. خود پیغمبر کی ایک روایت ہے, ساتویں امام کی ایک روایت ہے, نویں امام کی ایک روایت ہے. حقوق والدین حرام ہے, یہ تو ہر تقریباً ہر معصوم نے فرمایا, مگر حقوق والدین حرام ہونے کے ساتھ گناہ کبیرہ بھی ہے. یہ جملہ 3 معصوموں کی روایت میں یقینی طور پہ آیا ہے. بعض روایتوں میں یہ جملہ آ گیا کہ پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ شریک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے والدین کو اذیت پہنچانا. یعنی جو بیچ کے 4 گناہ ہیں, 3 گناہ ان کا بھی تذکرہ نہیں. ذات خدا میں شریک کرنا, اس کے بعد سب سے بڑا گناہ حقوق والدین. قرآن کی کچھ آیتوں میں بھی پروردگار اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا. گناہ ہے حقوق والدین یا اذیت والدین, نہ صرف یہ کہ اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا, بلکہ یہ ان چند گناہوں میں سے ایک ہے کہ جس کی سزا اور عذاب بھی, اور اس کے دنیاوی اور آخرت کے نقصانات بھی روایتوں میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں. بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ وہ حرام ہیں, لیکن ان کی کیا سزا ہوگی یہ تفصیل نہیں. لیکن حقوق والدین ان گناہوں میں سے ایک ہے, ایک تو قتل تھا, ایک حقوق والدین, اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے, دنیاوی جو نقصانات ہوں گے وہ بھی بتائے گئے ہیں, آخرت میں جو نقصانات ہوں گے وہ بھی بتائے گئے ہیں. قرآن کریم میں سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ کی زبان سے ایک جملہ, اور حضرت یحییٰ کے ذکر میں خود خدا کا ایک جملہ, ان دو کو ملائیے تو والدین کی نافرمانی کرنے والے کی 3 سزائیں خود قرآن بتا رہا. حدیثوں کا مرحلہ بعد میں آئے گا. حضرت عیسیٰ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے گہوارے سے کلام کر رہے ہیں ان یہودیوں کے جواب میں کہ جنہوں نے اعتراض کیا تھا مریم پر کہ اے ہارون کی بہن, نہ تمہارا باپ گناہگار ہے نہ تمہاری ماں, تو تم نے یہ گناہ کیوں کیا. وہ اشارت پس جناب مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ کی طرف, وہ لوگ پکار اٹھے کہ کئی پر مسلم و منقانہ فلم یوکلم و منقانہ فلم سبیا, کہ گہوارے کا بچہ کیسے گفتگو کرے گا. تو حضرت عیسیٰ نے زبان رسالت کو حرکت دی اور اپنا تعارف کرایا. تعارف کراتے ہوئے یہ کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ برن بے والدتی اس نے مجھے اپنی ماں کا حق ادا کرنے والا قرار دیا. حضرت عیسیٰ کو خالی ماں کا تذکرہ کریں گے کیونکہ ان کے والد نہیں. پھر کہا ولم یجعلنی جبارن شقیقا, اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے جبار نہیں بنایا شقی نہیں بنایا. اسی سورہ مریم عیسیٰ سے بالکل پہلے جناب یحییٰ کا تذکرہ, اور وہاں قرآن کہہ رہا وبرن بوالدیہ, یحییٰ اپنے باپ اور ماں کے حق کو ادا کرنے والے تھے. ولم یجعلہ جبارن عصیا, اور ہم نے یحییٰ کو جبار اور عصی نہیں بنایا. عیسیٰ کہہ رہے ہیں خدا کا شکر اس نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا. یعنی اگر والدہ کا حق ادا نہ کیا جائے تو انسان جبار بھی ہو جاتا ہے اور شقی بھی ہو جاتا ہے. جناب یحییٰ کے ذکر میں آیا کہ یحییٰ کو ہم نے یہ نعمت دی کہ انہوں نے اپنے والدین کا حق ادا کیا اور وہ جبار اور عصی نہ بنے. پتا چلا کہ یہ تین گناہ, یہ تین سزائیں, یہ تین خطابات والدین کی نافرمانی کرنے والے کو قرآن نے دیے. تو والدین کا نافرمان ہے وہ جبار. جبار جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ظالم و جابر, ظالم و جابر. جابر کہتے ہیں ظلم کرنے والا, جبار کہتے ہیں بہت زیادہ ظلم کرنے والا. عربی زبان میں خوبی ہے کہ بہت زیادہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مبالغہ. جیسے عالم علام, عالم علم رکھنے والا, علام بہت علم رکھنے والا. ماہر اس کے ہاتھ میں قدرت, افعال اس کی قدرت سب سے زیادہ. یا عالم سے علام, صابر صبر کرنے والا, صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا. اسی طرح جابر ظلم کرنے والا, جبار بہت زیادہ ظلم کرنے والا. والدین کے نافرمان کو قرآن نے کہا کہ یہ جبار, پھر کہا کہ یہ شقی, اور پھر کہا کہ یہ عصی ہے یعنی عصیان کرنے والا اور گناہ کرنے والا. اب دیکھیے یہ تین خطابات تو ملے والدین کے نافرمان کو, ان کی سزا کیا؟ جبار کی سزا قرآن بتا رہا وقاب کل جبار عنید, کہ قیامت کے دن ہر جبار کو تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا. وَمَرَاءُهُ وَمِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ, اور ہر جبار کی پشت میں جہنم. اسے پتا ہی نہیں, اسے نہیں معلوم کہ جہنم اس کے کتنے قریب. ذہن میں رکھیے کہ والدین کا نافرمان جبار, اور جبار کی تفسیر قرآن کہہ رہا وَمِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ, بالکل اس کی پیٹھ کے اوپر جہنم کھڑی ہوئی اس کا انتظار کر رہی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا جبار, وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ, اسے پانی پلایا جائے گا مگر وہ پانی کے جس میں چربی اور خون گھول دیا گیا, چربی اور خون ملا ہوا پانی. جائے قرآنی یہ پانی اس کو پلایا جائے گا, جیسا جرعہ جرعہ جرا کر کے, ایک ساتھ بھی نہیں دیا جائے گا, گھونٹ گھونٹ کر کے دیا جائے گا, ترسا ترسا کے دیا جائے گا. یہ پانی بھی ملے گا مگر ترسا ترسا کے ملے گا. اور حالت کیا ہو جائے گی؟ حالت یہ ہوگی کہ قرآن کہہ رہا کہ اس کو ایسا لگے گا کہ ہر طرف سے موت اس کو گھیرے میں لے رہی. وما ہوا بے مسجد, مگر اسے موت آئے گی بھی نہیں. یعنی اس منزل پہ پہنچ جائے گا جبار, تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش کسی طریقے سے مجھے موت آ جائے تاکہ اس تکلیف سے تو میں نجات پاؤں. لیکن ما ہوا بے مسجد, قیامت میں آنے کے بعد, جہنم میں جانے کے بعد تو موت بھی نہیں آ سکتی ہے. یہ جبار کی سزا قرآن بتا رہا. اور پھر کیا کہہ رہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, یہ تو ایک عذاب ہے, اس سے بڑا عذاب اس کا انتظار کر رہا. یہ جبار کی سزا, نافرمان والدین کا نافرمان. قرآن اس کو دوسرا خطاب دے رہا ہے کہ تو شقی, اور شقی کی کیا سزا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ, جو لوگ شقی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں. اور فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيرٌ, اور اتنی شدید تکلیف میں ہوں گی کہ ان کی چیخوں اور فریادوں سے زمین اور آسمان کانپ رہے ہوں گے. ایسا لگے گا کہ زمین اور آسمان ٹوٹ کے گر جائیں گے, ایسی ان کی چیخ اور فریاد ہوگی. کہ قرآن کا ایک موجودہ یہ بھی کہ بات کو انتہائی مبہم طریقے سے بتاتا, اب کیا عذاب آئے گا؟ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ذلیل تو شریف کی منزل پہ یہ آدمی ہوگا, ضفیر و شفیر شہید کی منزل پہ ہوگا تو اس کی چیخیں زمین و آسمان کو توڑے دے رہی. یہ سزا کس کی ہے؟ جو شقی. اور اسی کی سزا ومن عصى الله ورسوله, جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا یعنی عاصی بن جاتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ولہ عذاب مہین, اس کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہم نے تیار کیا ہوا, انتہائی سخت عذاب ہم نے تیار کیا ہوا. یہ تین گناہگاروں کا الگ الگ تذکرہ. مگر والدین کا نافرمان ظلم کی کس منزل پر کہ قرآن نے یہ تینوں سزائیں اس کے لیے سنا دی. اس کو جبار بھی کہا, اسے شقی بھی کہا, اسے اصلی بھی کہا. یہ تو قرآن نافرمان والدین کی نافرمانی کرنے والے کا نقشہ پیش کر رہا. اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا جو مسلسل ہم کو یہ بتاتی کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا, والدین کو اذیت پہنچانے والا, اس کی دنیاوی سزا کیا, اخروی سزا کیا, اس کے لیے نقصانات کیا امر ارشادی, اور اس کے لیے احکامات کیا ہے امر مولوی. یہ ساری تفصیلاتی حقوق کے والدین کیوں ہمارے یہاں کا ایک ایسا موضوع جس پر علماء بہت گفتگو کر چکے ہیں. اس لیے اکثر حدیثیں آیتیں آپ کی سنی ہوئی میں بہت ہی مختصر کرتے ایک ترتیب کی وجہ سے ان میں سے کچھ چیزوں کی تکرار کر رہا ہوں. اس کے بعد یقیناً ہم اس منزل پہ جائیں گے کہ والدین کسے کہتے ہیں اور حقوق کسے کہتے ہیں. لیکن پہلے یہ تو واضح ہو جائے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اسلام میں کتنی بدترین. اب روایات کا سلسلہ شروع ہوتا تو والدین کے نافرمان کو کیا کیا سزائیں ملیں گی. چنانچہ سب سے پہلا تذکرہ یہ آتا کہ والدین کا نافرمان سب سے بڑی اس کی سزا یہ ہے کہ خدا اس سے ناراض ہو جائے گا, خدا اس سے ناراض ہو جائے گا. یہ روایت بہت ہی مشہور روایت کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. یہ اللہ کی ناراضگی اس سے بڑھ کے کوئی سزا نہیں, نہ جہنم کوئی سزا ہے, نہ عذاب کوئی سزا ہے, نہ قبر کوئی سزا ہے, نہ بیدار کوئی سزا. خدا اگر کسی سے ناراض ہو جائے اس سے بڑھ کے ایک مومن کے لیے, اس سے بڑھ کے ایک انسان کے لیے سزا کیا ہو سکتی. یہ سب سے بڑی سزا. اور دوسری سزا یہ اس کے فوراً بعد کہ والدین کے نافرمان کی مدد رسول و امام بھی نہیں کرتے, والدین کے نافرمان کی مدد رسول و امام بھی نہیں کرتے سوائے ان موارد سے کہ جہاں پہ کوئی خاص پیغام دینا ہو امت کو. آپ کے ذہن میں روایت آ گئی ہو, مگر وہ روایت تو خود یہ بتا رہی کہ والدین کے نافرمان کی کتنی بڑی سزا. وہ آدمی جو مسجد النبوی میں دار و مدار ہو رہا تھا اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی اور باپ کی بد دعا کے نتیجے میں اس کا جسم شل ہو گیا تھا, تو مولا کائنات کو اس پہ رحم آیا اور اسے وہ دعائیں مشغول تعلیم کی جو آج بھی ہمارے تمام کتب حدیثیہ میں موجود ہے. لیکن یہ جو دعائیں مشغول اس کو تعلیم کی گئی وہ اس کی توبہ کے بعد. اگر توبہ کے بغیر کوئی شخص ہے تو رسول اور امام بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ شفاعت الگ ہے, توبہ الگ. توبہ کر لے کوئی انسان تو پھر شفاعت کی اس کو اتنی ضرورت نہیں رہتی. شفاعت تو ہوتی زیادہ تر ان لوگوں کے لیے جو بغیر توبہ کے مرتے ہیں. تو چند گناہ ایسے ہیں کہ جن میں شفاعت نہیں ہوتی, ان میں سے ایک والدین کی حیثیت و نافرمانی بھی. وہ بہت ہی مشہور حدیث جو اکثر مجالس میں علماء سے میں نے سنی تو آپ نے تو کئی مرتبہ سنی ہوگی. سنا کے صرف اشارہ کر دوں. پیغمبر اسلام کو اطلاع ملتی کہ ایک نوجوان کی جان کنی کا یا انتظار کا وقت قریب آ گیا. پیغمبر اسلام تشریف لے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نوجوان بڑی تکلیف کے عالم میں ہے. مگر جب نوجوان کے وارث پیغمبر سے دعا کی درخواست کرتے ہیں تو پیغمبر انکار کر دیتے ہیں. اس مرنے والے کی حالت یہ بتا رہی کہ اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض, اس لیے ایسے کے حق میں بھی دعا نہیں کروں گا. اور جب اس کی ماں کو لایا گیا اور پیغمبر نے پوچھا تو اس نے تصدیق کی کہ ہاں اللہ کے رسول, 6 سال گزر گئے میں نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے. پھر پیغمبر نے کہا کہ میں تم سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو اور اپنی ناراضگی کو معاف کرو. جب ماں نے معاف کیا تب بیٹے کی حالت ٹھیک ہو گئی. اور وہ جو انتہائی سختی میں تھا کہ خود پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ جب تمہاری ماں نے تمہیں معاف کیا تو تمہاری کیا حالت ہوئی. کہا اللہ کے رسول, اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی طاقتور حبشی غلام میرے سینے پر چڑھا ہوا میرے گلے کو دبا رہا اور اتنی شدت کے ساتھ. دیکھیے آج کل کی دنیا میں بھی بہت بڑی سزا پھانسی کی سزا سمجھی جاتی جو سیکنڈ کی تکلیف ہوتی, منٹ کی تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن یہ وہ آدمی کہ جب ماضی کی تکلیف سے گزر رہا ہے اور گھنٹوں گزر رہا نہ سانس نکلتا ہے نہ آرام محسوس ہوگا, ماں نے معاف کر دیا تو میری یہ تکلیف ختم ہو گئی. پیغمبر اسلام اس کے بعد واپس تشریف لائے, مگر عمل رسول یا تقریر معصوم نے ہم کو یہ بتایا کہ اگر ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والے کے سرحانے بھی پیغمبر ہوں یا امام ہوں تو وہ اس کے حق میں دعا کرنے کو تیار نہیں ہوتے جب تک کہ ماں باپ معاف نہ کریں. تو خدا کی ناراضگی یہ پہلی سزا. پیغمبر اسلام اور جو عمل پیغمبر کا ہے وہی امام کا ہوگا. معصومین کی شفاعت سے محرومی یہ دوسری سزا. اور اس کے بعد تیسری سزا یہ ہے کہ خدا نعمت کو تنگ کر لیتا. ماذا اللہ, خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, خدا کے یہاں کوئی کنجوسی نہیں. خدا اگر کسی سے نعمت کو تنگ کر رہا تو وہ طریقہ نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں طریقہ ہوتا کہ ہم نے کسی کو کوئی تحفہ دیا, اس نے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کی, ہم نے اپنا احسان جتانا شروع کر دیا, ہم نے اس کو تانے دینا شروع کر دیے, ہم نے کہا لاؤ ہماری چیز واپس کرو, ہم تو تمہارے ساتھ نیکی کریں اور تم اس طرح سے ہمارا خیال بھی نہ رکھو. خدا کے یہاں یہ تو نہیں, خدا تو بے نیاز ہے ساری کائنات. خدا اگر کسی کو نعمت دے پھر اس سے نعمت چھین لیتا, اس کا مطلب یہی جو اس آدمی نے یقیناً کوئی ایسی بڑی غلطی کی کہ خدا جیسی بنی شخصیت, خدا جیسی بے نیاز شخصیت, خدا جیسی شخصیت جو نعمتیں دے کے انسان کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتی وہ بھی اس سے طلب نعمت کر رہی. تو نعمت کا واپس لے لینا یہ بتاتا ہے کہ یہ گناہ کتنا مکروہ گناہ, کتنا بدترین گناہ, ایسا گناہ ہے کہ گویا یہ آدمی اس کا حقدار ہی نہیں ہے کہ اس کو نعمت دی جائے. والدین کا نافرمان اس سے طلب نعمت ہونے لگتی, خدا اپنی نعمتوں کو اس سے واپس لینے لگتا. اب میں نے ایسے جملے استعمال کر دی, واقعہ میں کیسے پڑھوں کہیں توہین رسول نہ ہو جائے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا تعلق صرف نافرمانی سے نہیں, مگر صرف وضاحت کے لیے کہ والدین کے حق میں ذرا سے بھی کمی تو خدا کتنا ناراض ہوتا. یہ روایت بھی اکثر آپ نے سنی ہوگی, حضرت یوسف کی حکومت مصر میں قائم ہو چکی, یعقوب کو اطلاع ملی, یوسف کے خمیز نے یعقوب کی بصیرت کو واپس کر دیا, بصارت کو واپس کر دیا. یعقوب اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے چلتے, جب مصر کے قریب پہنچے بیٹے کو اطلاع ملی کہ میرا باپ آیا, چنانچہ بیٹا اپنے باپ کے استقبال کے لیے چڑھ شہر سے باہر پہنچے, سامنے سے یعقوب آ رہے, بیٹے کو دیکھا برداشت نہ کر سکے. اب فوجیں ہیں, لوگ ہیں, بادشاہ کی سواری, تھوڑا آگے نہیں بڑھ سکتا. جناب یعقوب اپنی سواری سے اترتے اور تیزی سے راستہ بناتے ہوئے یوسف کے قریب پہنچے. یوسف کے قریب پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھا اور یعقوب کا سر خدا کے شکر میں جھکتا چلا گیا. حضرت یوسف بھی اپنے باپ کی خوشی کو دیکھ رہے, مگر عین اسی وقت جناب یوسف نے یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی سے کوئی نور نکلتا اور آسمانوں کی جانب پرواز کرتا چلا جا رہا. جناب جبرائیل جو اس موقع پر موجود تھے, باپ اور بیٹے کی ملاقات کے وقت یوسف سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ کیا ہوا, یہ کون سا نور میرے ہاتھ سے نکل کے آسمانوں میں چلا گیا. جبرائیل کا جواب آتا ہے کہ یا نبی اللہ, یہ نور نبوت ہے, پروردگار نے نبوت کو آپ کے بعد آپ کی اولاد میں بھی رکھا تھا, مگر اس نور نبوت کو لے لیا گیا اور اب یہ آپ کے بھائی کی اولاد میں منتقل کر دیا گیا. اب نبوت کا سلسلہ آپ کے بھائی کی اولاد میں چلے گا, آپ کی اولاد میں نہیں. حضرت یوسف حیران ہو, نبوت دیکھیے یہ خدا کے عہدے اتنے بڑے عہدے ہوتے کہ اگر اس کو واپس لے لیا جائے تو یقیناً تکلیف ہوتی. امامت کا عہدہ جناب ابراہیم تڑپ اٹھے تھے کہ پروردگارہ میری ذریت میں بھی یہ رہنا چاہیے. جناب یوسف نے دیکھا کہ میری ذریت سے نبوت کو لے لیا گیا ہے, سبرا کے کہا پروردگارہ اس کا سبب کیا, جواب ملا کہ اے یوسف تمہارا پورا باپ تمہارے پاس آیا اور تم نے سواری سے اتر کے اس کا استعمال نہیں کیا, باپ زمین پہ کھڑا بیٹا سواری پہ سوار. کہ خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک نافرمانی, باپ کا حق ادا نہ کیا, اس لیے اس کی سزا تو نہیں کیونکہ ماذا اللہ یہ کوئی گناہ نہیں, مگر کم سے کم اس کا یہ تکلیف ہے بڑھ دی, کم سے کم اس کا یہ نقصان ہوا کہ نبوت تو تمہاری اولاد میں نہیں منتقل کیا جائے گا. اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کوئی گناہ نہیں کرتا, اگر نبی سے کر کے اولاد ہو جاتا. یہاں پہ حضرت یوسف کے سامنے مسئلہ یہ کہ جناب یوسف حکومت اسلامی قائم کر چکے, حکومت اسلامی قائم کرنے کے بعد آگے کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوگی. اس وقت کافروں پہ ابھی حکومت قائم ہوئی, یہ ضروری ہے کہ آگے کا روب اور دبدبہ برقرار رہے. ایسا کہیں ہمارے یہاں نہیں کہ نبی اور امام اتنا معذلہ عوامی بن جائے یا عوام جیسا بن جائے کہ اس کا روب اور اس کا وقار ختم ہو کے رہ جائے. جناب یوسف کے لیے سیاسی اعتبار سے سواری پہ بیٹھنا بہت ضروری تھا, لیکن والدین کا احترام اس سے بھی زیادہ ضروری تھا. دو واجبات میں ٹکراؤ ہوا, والدین کا احترام اہم واجب ہے, اس لیے یوسف کے سر یہ اولا ہو گیا, اس کی یہ سزا نہیں اگر اس کا یہ نقصان ملا. تو یوسف جیسا نبی جو معصوم ہونے کے باوجود والدین کے حق میں ان کے عمل سے ظاہر ہوا کہ کوتاہی ہو گئی, تو خدا نے حضرت یوسف سے ایک نعمت کو طلب کر دیا ہے. تو عام انسان کو یوسف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم اگر اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتے ہیں, ان کے لیے باعث اذیت بنا کرتے ہیں, ان کی ان ضروریات کا خیال نہیں کرتے جو اسلام نے ہم کو بتایا, یہ سب سے بڑی جو خرابی آنے والی خدا کی ناراضگی کے بعد وہ یہ کہ قلب نعمت ہونے لگے گا, وہ یہ کہ ہم سے وہ چیزیں چھیننے لگیں گی, اور یہ وہ خرابی ہے جو اولاد میں منتقل ہوتی ہے. دیکھیے جناب یوسف سے سر کی اولا ہوا, نقصان ان کی اولاد کا ہوا ہے. تو والدین کا حق ادا نہ کرنے والا, کیونکہ یہ فطری چیز ہے کہ اکثر اپنی اولاد کی محبت میں انسان اپنے والدین کو بھلا دیتا, تو یہ واقعہ ہم کو سبق دے رہا کہ کبھی اتنا غافل نہ ہو جانا. والدین سے بے توجہ ہو کہ اگر تم یہ سمجھو کہ اولاد کا حق ادا کرو گے تو یہ تم حماقت کر رہے ہو. جتنا والدین سے بے توجہ ہوگے اتنا اپنی اولاد کے حق میں باغب ہوگے, اتنا اپنی اولاد کے حق میں تم دشمنی بنو گے, دشمن بنو گے. تو والدین کا حق ادا کرنا گویا اولاد کے لیے بھی نعمتوں کو برقرار رکھنے کا سبب بنا کرتا ہے. وقت کیونکہ خاصہ ہو گیا, اس لیے ان تین نقصانات سے ہماری گفتگو مکمل ہوئی. حقوق والدین کا عنوان یہ دو ہفتے اور چلے گا. قطر کے عنوان سے میں نے دو تقریریں کی تھی, لیکن حقوق والدین کے تین تقریریں مجھے مجبوراً کرنا پڑیں گی, کیونکہ پھر تیسری تقریر اس کے دوسرے پہلو کو آپ کے سامنے پیش کرے گی انشاءاللہ. اس کے بعد باقی جتنے گناہ کریں